الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ
میرے مرشد اور میرے شیخ شیخ العرب والعجم قطب العالم عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے ہمارے بڑوں میں سے ہیں. ایک مرتبہ سہارنپور آئے اور سہارنپور آ کر کہا کہ چونکہ سیاست میں تھے مختلف جگہ اسفار ہوتے تھے تو کہنے لگے کہ حضرت میں ابھی اس سفر پر جا رہا ہوں, تھوڑی دیر ٹھہرا ہوں, بس کچھ دیر میں ریل گاڑی سے ایک سفر ہے, اس سفر سے جب میں واپس آؤں گا تو میں نے اپنے 3 دن رکھے ہیں اور 3 دن میں یہاں پر رہوں گا, کچھ باتیں آپ سے پوچھنی ہیں اور خصوصاً ایک اہم سوال وہ آپ سے پوچھنا ہے. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی آپ بیتی میں بھی نقل کیا ہے, حضرت کی کتاب ہے 2 جلدوں میں, پڑھنے کے لائق ہے کتاب, عجیب عجیب اس کے باتیں ہیں, ہمارے اکابر کا طرز اس کے اندر ہے. تو سوال شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا بھائی کیا سوال ہے, تو کہنے لگے سوال یہ ہے کہ تصوف کیا ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ اچھا ابھی جواب لیتے جائیے. کہا نہیں حضرت آپ بے فکر رہے, میں نے 3 دن رکھے ہیں تو چونکہ کچھ بحث مباحثہ ہوگا اور اسی کے لیے میں نے 3 دن مستقل رکھے. تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ جواب ابھی لیتے جائیے. کہا نہیں حضرت ابھی وقت بالکل کم ہے, ریل گاڑی تیار ہے, ابھی میں اسٹیشن جانے والا ہوں, تو میں آؤں گا پھر تفصیل سے بات کریں گے. فرمایا تفصیل کی ضرورت نہیں، میں ابھی جواب دے دیتا ہوں. کہا نہیں حضرت بالکل وقت نہیں ہے، کیونکہ مجھے بہت اس میں اشکالات ہیں، بہت ساری باتیں مجھے سمجھنی پوچھنی ہیں. حضرت شیخ نے فرمایا سنو تو صحیح، آپ ابھی جواب دیتا ہوں میں. کہا اچھا فرمائے. تو فرمایا کہ تصوف کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام اعمال کا دار و بدار نیتوں پر ہے. یعنی جیسا جیسی گٹھلی لگاؤ گے ویسا پھل ملے گا، اور جس کام کی بنیاد اخلاص سے ڈالو گے پھر اس کا انعام بھی اخلاص کی شکل میں ملے گا. یہ تصوف کی ابتدا ہے. اور فرمائے کہ تصوف کی انتہا یہ ہے کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس کو حدیث جبرائیل میں یا حدیث احسان میں، دونوں نام سے مشہور ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوالات، چند سوالات تھے، ان سوالات کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک اصول بتا دیا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ تعالی کی ایسی بندگی بجا لاؤ گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس بات کا تو مراقبہ ضرور کرو کہ وہ تمہیں ضرور دیکھتا ہے. اللہ تمہیں ضرور دیکھتا ہے، کیونکہ جملہ اسمی آئے، اِنَّهُ يَرَاكَ، وہ لازمی تمہیں دیکھتا ہے. تو یہ کیفیت، اس کیفیت کا نام احسان ہے کہ بندے کو احسانی کیفیت حاصل ہو جائے یا احساس بندگی مل جائے کہ مجھ کو اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھ تو ضرور رہے ہیں، لیکن ہماری کیفیت اور ہماری جو بندگی ہے وہ غفلت کی وجہ سے یہ احساس بندگی اور احسانی کیفیت ہمیں حاصل نہیں ہے. اور جب بندہ اس پر محنت کرتا ہے، صحبتوں پہ بیٹھتا ہے، اپنی اصلاح کی بات کرتا ہے، شیخ کی مجلس میں شرکت کرتا ہے، ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ چیز اسے عطا فرماتے ہیں. اور وہ شیخ جس کو یہ احسانی کیفیت حاصل ہے، اس کے دل سے وہ کیفیت اس کے اندر منتقل ہوتی ہے، بلکہ منتقل ہوتی رہتی ہے، ہم اپنی غفلتوں کی وجہ سے اسے لیتے نہیں ہیں، وہ یہ احساس منتقل کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا، اور یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جس کو احسانی کیفیت بولتے ہیں، جو مطلوب ہے، یہ احساس اس کے اندر منتقل کر رہا ہوتا ہے. بس معرومی رحمت اللہ علیہ کیا درد بھرا شعر فرمایا، صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد، کہ دل پر سینکڑوں پردے چڑھ جاتے ہیں. جب انسان آنکھوں کے ذریعے سے جب بدنظری کرتا ہے تو اس کے دل پر سینکڑوں پردے چڑھ جاتے ہیں. چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. جس وقت انسان پر اللہ تعالی کی نافرمانی کا اور گناہ کا تقاضا اور اپنی نفس کی حرام خواہش اور شہوت کو پورا کرنے کا تقاضا چڑھتا ہے تو اس وقت دل پر پردے پڑ جاتے ہیں اور وہ بس اس کو گناہ کر لو. یہ گناہ کی نحوست ہے, اور خصوصاً وہ گناہ جس پر توبہ نہ کی جائے, ورنہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ان اللہ یحب التوابین کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو, بہت بہت توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتے ہیں, اور توبہ کی برکت سے دائرہ محبوبیت سے نکلنے نہیں دیتے. لہذا یہ احسانی کیفیت ترک معصیت سے ملتی ہے, کہ جس کو یہ یاد رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کاہے کو گناہ کرے گا. اور جب اس احسانی کیفیت میں ترقی ہوتی ہے پھر اس کو اللہ اکبر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ عالم 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 سے ہے نا, نشانی ہے, ایک ایک چیز اللہ تعالی کی نشانی معلوم ہوتی ہے. پھر اس کو یہ پتا چلے گا کہ اللہ تعالی قدم قدم پہ کس طریقے سے میرے ساتھ رہنمائی کا, بھلائی کا, عنایتوں کا, توجہات کا, اپنی قدرت کا ایک ایک سانس میں اس کو مشاہدہ معلوم ہوگا. یہی وہ حالت ہے انت عبد اللہ کانک تراہ. آ یہی تو صحابہ کی جو عبادت تھی, اور اولیاء اللہ علماء ربانیین کو عبادت, کیا عبادت میں انہما, کیا کیفیت. میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ حضرت کے شیخ جو تھے, جن کے ساتھ حضرت نے اپنی جوانی میں 16-17 برس گزارے, فرماتے کہ ایسا عبادت کرتے تھے کہ جیسے بھوکا لذیذ اور مزیدار بریانی پر ٹوٹا پڑتا ہے. حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ ایسے عبادت کرتے تھے. میرے مرشد فرماتے کہ ایسی عاشقانہ عبادت کرتے میں نے کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا. اور فرمایا کہ حضرت 3 بجے سے لے کر 11 بجے تک 8 گھنٹے عبادت کرتے تھے. ہم 8 گھنٹے سوتے ہیں, حضرت 8 گھنٹے عبادت کرتے تھے, پہلوانی کی تھی اللہ کے لیے, جان دینے کے لیے پہلوانی کی تھی حضرت نے. سب پہلوانی اسی لیے کی تھی, سیکھی تھی کہ اللہ کے خاطر اپنی جان دو. کیا جذبہ تھا. فرماتے ایک مرتبہ حضرت چونکہ زمیندار بھی تھے, زمینداری تھی, ایک مرتبہ کوئی کاغذات داخل کر رہے تھے. حضرت کے خادم جو کہ حضرت کے کام انجام دیتے تھے وہ آئے اور حضرت عبادت میں مشغول تھے. عرض کیا کہ حضرت ایک ضروری کام ہے, یہ ضروری کاغذ پر آپ کے دستخط لینے ہیں. میرے شیخ فرماتے کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں قلم ہے, کاغذ سامنے رکھا ہے, اور حضرت ایسے جیسے کسی سوچ میں. تھوڑی دیر گزری تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ میرا نام کیا ہے, تو وہ ہنسنے لگے, وہ سمجھے کہ حضرت مذاق کر رہے ہیں. تو حضرت نے ان کو ڈانٹ کے فرمایا کہ بتاؤ میرا نام کیا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب وہ انہوں نے حضرت کا نام بتایا کہ حضرت آپ کا نام عبد الغنی ہے. فرماتے اس کے بعد حضرت نے دستخط کی. گئے تھے بھول مرشد پھول پوری نام بھی اپنا, گئے تھے بھول مرشد پھول پوری نام بھی اپنا, کیوں کہ ذات اپنی پہچانی نہیں جاتی. ایسا عالم, یعنی اللہ تعالی کی تجلیات, اللہ تعالی کی ذات کا کیا استحضار کہ ہوش ہی نہیں کہ میرا نام کیا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسے شیخ کی صحبت اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمائی. انت عبد اللہ کانک تراہ. سبحان اللہ, اللہ تعالی کی ایسی بندگی بجا لاؤ کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جس کو یہ احساس ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں گویا کہ, لیکن یہاں گویا کہ. لہذا اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر نگاہ بصارت سے نہیں دکھاتے, چشم بصارت سے نہیں دکھاتے, بلکہ چشم بصیرت سے دکھاتے. نگاہ بصیرت کہ وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے, جس کو کہتے ہیں دل کی آنکھ, چشم بصیرت کہتے ہیں. بصارت تو اس ظاہری آنکھ کو بولتے ہیں, اور بصیرت وہ اندر کی آنکھ, وہ دل کی آنکھ جو اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو نصیب فرماتے ہیں. اور یہ پیری مریدی خانقاہوں کی باتیں نہیں ہے. چشم بصیرت حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اتقوا فراسۃ المومن, مومن کی فراست سے ڈرو, اس کی سمجھ سے ڈرو. فإنه ينظر بنور اللہ, اور بائیں طرف دائیں طرف کھسک جائے, اور ادھر ادھر بیٹھ جاؤ نا, جلدی کرو جلدی بیٹھو. مومن کی فراست سے ڈرو. فإنه ينظر بنور اللہ, نظر ينظر, وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے. اب آپ بتائیے اس حدیث شریف میں ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ یہاں یہاں اس نور بصیرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نور بصیرت سے مومن دیکھتا ہے. اس بصارت کا ذکر نہیں کیا کہ چشم بصارت یا نور بصارت کا ذکر نہیں کیا کہ آنکھ کے نور سے, اس آنکھ سے دیکھنا نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا کہ ینظر بنور اللہ, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اسی کو ترجمہ کرتے کہ نور بصیرت, نور اللہ یعنی نور بصیرت. یہ اللہ تعالیٰ اتقو فراست, یہ فراست ہے جو کہ کشف سے بھی افضل ہے. ہاں یاد رکھنا, حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ نے یہ بات فرمائی, یہ جو نور بصیرت ہے یہ کشف سے بھی افضل ہے. وہ اس چشم بصیرت سے دیکھتا ہے. اس لیے تو کہا کہ جس کو اپنا رہ شیخ بنائے اور جس کو اپنا مرشد دیکھے, اس کا پہلے کچھ دن تقوی وغیرہ بیعت کرنے میں جلدی نہ کرے, پہلے بیٹھے مجلس میں بیٹھے, سیکھے پوچھے, اس کے بعد اب عمل کرے گا تو مزہ آئے گا. حکیم الامت تو فرماتے ہیں کہ مزہ تو پیری مریدی کا مزہ تو اس وقت ہے کہ جب مرید کے دل میں شیخ کی عظمت بادشاہوں سے بڑھ کے ہو جائے, اور وہ اس کی فداکاری, شیخ اس پر فدا ہو جائے, اس کے تقوی, اس کے اخلاق, اس کی محنت, شیخ بھی اس سے محبت کرتا ہو. فرمائے کہ پھر اس کے بعد پیری مریدی کا مزہ تو تب ہے کہ محبت ہو, پھر اس کا مزہ کچھ اور ہے. سبحان اللہ. تو یہ نور بصیرت ہے. فَإِنَّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ, کہ وہ دیکھتا ہے گویا کہ. اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی برکت سے اور تقوی کی برکت سے, یاد رکھنا عبادت سے اسے وہ انکار نہیں ہے, عبادت اور تقوی اس کی برکت سے اس کو جو چشم بصیرت عطا فرماتے ہیں, پھر وہ اس حدیث شریف پہ عمل کرتا ہے. یہ ہے تصوف کا عروج اور کمال, انتہا جس کو کہا حضرت شیخ الحدیث ماں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اس کی ابتدا کس چیز سے ہے؟ اخلاص سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اسی کو علماء نے سمجھایا, محدثین نے, شرح حدیث نے سمجھایا, نواز سے مراد اخلاص ہے, نیات سے مراد اخلاص ہے, کہ بندے میں کیسا اخلاص ہے, یعنی کسی عمل کو کرے محض اللہ کے لیے. اللہ مت لوگو. اور اخلاص کیا ہے؟ کہ کسی عمل کو اللہ کے لیے کرنا اور کسی عمل کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا. کرنا بھی اللہ کے لیے ہو اور چھوڑنا بھی اللہ کے لیے. اب شاعر کہتا ہے نا, چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی. شاعر نے شراب کے بارے میں کہا کہ شراب سے مجھ کو ایسی محبت ہے, ایسا چسکا اور نشہ ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا. لیکن ایسی بات نہیں ہے, شراب ہو یا کوئی اور نشہ ہو, بات یہ کہ ابھی شراب کی محبت ہے. جس دن اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو جائے پھر اس سے پوچھا جائے گا. جگر مراد آبادی نے بھی چھوڑی نا, کیوں دل میں یہ پیدا ہوا کہ بس مجھے اللہ تعالی کی اس نافرمانی سے توبہ کر رہی ہے. سگریٹ ہے, گٹکے, نسوار, یہ اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں, اب اللہ تعالی کا حکم ہے کہ یہ کام مت کرو. ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف نفس کی خواہش ہے. اب بندگی کا کمال یہی ہے کہ اللہ تعالی کے حکم کو مد نظر, پیش نظر اور علی الرأس والعین, اپنے سر آنکھوں پہ رکھے, اپنے دل کو توڑ دے. گناہ سے بچنے کی خاطر سے دل کیا جسم ٹوٹ جائے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے موت آ جائے. فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے, گناہ سے بچنے میں اگر موت آ جائے تو مرنا تو ایک دن ہے, وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی. لیکن اگر مان لو گناہ کے سے بچنے کی وجہ سے موت آتی ہے تو کتنی مبارک موت ہے, کتنی مبارک موت ہے. جگر مراد آبادی نے جب شراب چھوڑی بیمار پڑ گئے, کیونکہ 50 برس پی ہوئی تھی. خود کہتے ہیں کہ پینے کو تو بے حساب پی لی, اب ہے روزے حساب کا دھڑکا. ہائے کیا حال ہوگا, کیا جواب دوں گا کہ جس کو شریعت نے ام الخبائث فرمایا, جس کو منع فرمایا, میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالی کو. بس حکیم الامت کی صحبت کی برکت تھی, فیصلہ کر لیا نہیں پیوں گا. حکیم الامت سے دعا بھی کرائی, حضرت کے ہاتھ اٹھے, دعا کی, بس شراب چھوڑ دی, بیمار پڑ گئے. چونکہ مشہور شاعر تھے, قومی امانت تھے, ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا, انہوں نے کہا کہ جگر صاحب ٹھیک ہے شراب تو آپ چھوڑے لیکن ایسے نہ چھوڑے. کیا ماڈرنزم سکھایا, تھوڑی تھوڑی چھوڑ دے. اس کو کہتے ہیں ماڈرنزم. تو جگر صاحب نے پوچھا کہ تھوڑی تھوڑی پیا کریں. یہ بات کیا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اکثر سنایا کرتے تھے. تو جگر صاحب کہا اب حوصلہ دیکھیے, حوصلہ شاہباز دیکھیے, کہ پوچھا کہ اگر تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا. اردو دیکھی آپ نے, اگر تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 8-10 سال اور جی جائیں گے. اب جگر صاحب کا جواب سنیے, سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے. اللہ والوں کی صحبت کی برکت کیا چیز ہوتی ہے. جواب سنیے کیا فرماتے ہیں. اگر اللہ تعالی کی نافرمانی یعنی شراب کو چھوڑ دینے سے جگر کو ابھی موت آتی ہے تو ایسی موت کو میں لبیک کہتا ہوں. کیا جواب دیکھیں, حوصلہ دیکھا آپ نے, تیار ہو اس موت کے لیے اگر نافرمانی چھوڑنے سے موت آتی ہے. اگر چھوڑ دیا, اب ڈاکٹر گنگ کیا جواب دے, کیا بولے اس اللہ والے اور اللہ والوں کی صحبت اٹھانے والے شخص کے حوصلوں کا. یہ کیا جواب, سائنسدان کی کہاں پرواز ہے وہاں تک. محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر دمے تا سیر عارف, ہر دمے تا تخت شاہ, کہ جس اللہ والے کی پرواز حساس میں عرش اعظم تک ہو, کون پہنچے گا وہاں تک. اس حوصلوں کی بلندی کے پر ڈاکٹر گنگ خاموش ششدر حیران سرگردر گریباں شراب چھوڑ دی. زندگی اللہ کے ہاتھ میں, شراب کے ہاتھ میں, کیا عقید ہے مسلمان کا؟ اللہ کی شان اور جیے. جتنے برس ڈاکٹر کہہ رہے تھے پینے سے جیو گے, بغیر پیے جیے, اور پھر شاعری کا رخ بھی بدل گیا. اللہ کی شان ہے, اس کو کہتے ہیں ہمت. اس ہمت سے جو پھر احسانی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اللہ اللہ, شے سے حوصلہ ملتا ہے. انسان ایک فیصلہ کرتا ہے, شے سے حوصلہ ملتا ہے, انسان ایک فیصلہ کرتا ہے, اس پر مشاورت کر لے کہ کرنا کیسے ہے, میں نے سب کام ہو جائے گا, پھر جی جان سے کر ڈالے. اللہ اکبر. تو عمل میں اخلاص چاہیے, اللہ کے لیے عمل ہو. کسی عمل کو اللہ کے لیے کرنا, اللہ ہی کے لیے چھوڑ دینا, یہ اخلاص ہے. مخلوق کے خوف سے نہیں, مخلوق کے لیے نہیں کہ جی ہم عبادت کریں گے, نیک بنیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں پڑھ رہے تھے مدرسے میں, تو اس ایک وزیر آیا. اب اس وزیر نے آ کر تمام طلبا سے پوچھا کہ بھائی, ہاں بھائی, کیوں پڑھنا چاہتے ہو؟ کسی طالب نے کہا کہ میں اصل میں امام مسجد بننا چاہتا ہوں. ایک نے کہا کہ وزارت مذہبی امور میں ویکنسیز نکلتی رہتی ہے, ویکنسی, جگہ نکلتی ہے تو مجھے وہاں جگہ مل جائے گی. اس نے کہا کہ سعودی امبیسی میں ٹرانسلیٹر اور مترجم کی ضرورت ہوتی ہے, مجھے وہاں جگہ مل جائے گی. اس نے کہا کہ عربی ریڈیو والے وہ لے لیتے ہیں عربی ٹرانسلیشن کے لیے. ہر آدمی نے اپنا اپنا کچھ کہا, ہر طالب نے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا. اب وزیر دل برداشتہ ہو گئے کہ یہ کیا ان کی نیتیں. وہ اللہ والا تھا, اس نے کہا اس کی ان سب کی کیا نیتیں. امام غزالی دیکھا ان حماق سے کتاب پڑھ رہے, پوچھا کہ تم کیوں پڑھنا چاہتے ہو؟ ان کی والدہ اصل میں عجیب تھی. والدہ کی واقعہ عجیب ہے کہ لکھا یہ واقعہ کہ خود پڑھا ہے میں نے نا. ان کے ایک بھائی تھے, ان کو کش بہت ہوتا تھا. تو امام صاحب ایک کتاب لکھ رہے تھے ایک زمانے میں, تو کتاب الحیض چل رہی تھی. اب انسان ظاہر بات ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو نماز میں بھی اس کے خیالات آتے ہیں. امام غزالی نماز پڑھایا کرتے تھے, ان کے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ سے شکایت کی, دیکھیے میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو والدہ نے پوچھا, بھائی تم کیوں نہیں پڑھتے بھائی کے پیچھے نماز؟ تو کہنے لگے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو ان کا نماز میں دھیان حیض کی طرف ہوتا ہے, حیض کے مسائل بس, اللہ کی طرف دھیان نہیں ہوتا. ان کی والدہ دیکھی کتنی اونچی عورت تھی, کہنے لگی, اچھا تمہاری یہ نظر ہے کہ اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوتا, تو تمہارا بھی تو اللہ کی طرف نہیں ہوتا, تمہیں اللہ کی طرف دھیان دینا چاہیے. تم غزالی کے دل کی طرف کیوں دھیان دیتے ہو؟ سبحان اللہ, ایسی والدہ تھی ان کی کہ تمہیں بھی اللہ کی طرف دھیان آنا چاہیے, تم اس کے دل کی طرف کیوں دھیان دے رہے ہو؟ کہ کیا سوچ رہا ہے؟ علم ہے. امام تعالیٰ فرماتے ہیں میں نماز میں صف بندی کر لیتا تھا, جہاد کی صفے کہ کس کو کہاں کیا کیا کرنا ہے. اس لیے بڑے حضرات کے لیے, علماء ربانیین اہل اللہ کے لیے, اگر وہ دینی کی خاطر سے کبھی نماز میں خیال بھی آئے تو اس کو خلاف خشوع نہیں فرمایا, لیکن یہ بڑے لوگوں کے لیے, بڑے بڑے اکابر علماء ربانیین جو دین کی فکر, مسلمانوں کی فکر میں لگے ہوتے ہیں اور دینی بڑے بڑے کام انجام دے رہے ہیں ان کے لیے فرمایا یہ مسئلہ. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کتاب پڑھ رہے ہیں، پوچھو تم کی کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہو، کیوں علم پڑھنے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں ابھی طالب علم تھے، میں اس لیے پڑھنے آیا ہوں کہ اللہ تعالی کی خوشی ناخوشی، جائز ناجائز، حلال حرام مجھے پتا چلے تاکہ پھر میں اس کے مطابق زندگی گزاروں. بس وہ وزیر کی آنکھوں سے آنسو نکلے، رونے لگا، کھڑا ہے روئے جا رہا ہے. اب وہ کہہ رہے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، کیا میں نے ایسی بات کہہ دی. لیکن وہ وزیر خود کہتے کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں اس مدرسے کو بند کر دوں گا، یہ سارے تو دنیا حاصل کرنے آئے یہاں پہ، لیکن یہ شخص، یہ طالب علم ہے جو مخلص ہے، لہذا تاریخ میں وہ امام غزالی کے نام سے اللہ تعالی نے اس کو عزت کا، علم کا، بلندی کا ستارہ بنایا. سبحان اللہ، یہ ان کا اخلاص تھا کہ صرف نیت یہ کہ مجھے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی ناخوشی، حرام حلال، ناجائز جائز ناجائز بس پتا چل جائے، یہ مقصد. کس بات سے اللہ تعالی خوش ہوں گے؟ سبحان اللہ، اخلاص تھا، اخلاص کی برکت سے وہ پورا مدرسہ بچا. ایسی چیز ہے، اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ دیکھو اخلاص سے جو کام کیا جائے اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالی خوب عطا فرماتے اور اس میں برکت ہوتی ہے. لہذا کسی عمل کو اللہ کے لیے کرنا اور اللہ ہی کے لیے چھوڑ دینا، یہ اخلاص ہے، مخلوق کے لیے نہ ہو. مالے کا واقعہ ہے، 70 کے زمانے میں حضرت کھنڈو گوٹ ناظم آباد کی طرف ایک زمین مل رہی تھی حضرت کو، جو شخص سے خرید و فروخت ہو رہی تھی اس سے معاملہ طے ہوا. ایک مہینہ گزرا، دو مہینہ گزرا، تین مہینے گزرے، حضرت کو کوئی زمین دلا رہا تھا، ہمیں تو کوئی پیشکش کرے تو اس سے پہلے وہ مسجد سے باہر نکلے گا، ہم پہلے باہر نکل جائیں گے کہ چلو جلدی دے دو مسجد، پلاٹ، زمین، ابھی تو وہ جوتی تلاش کر رہا ہوگا، ہم پہلے باہر کھڑے ہوں گے. ایک مہینہ، دو مہینہ، تین مہینے گزرے، پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا اس شخص کو بلاؤ. تین مہینے کے بعد اس کو بلوایا اور اس سے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم یہ زمین لے رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کیوں کیا، تین مہینے انتظار کس بات کا تھا، یہ تو آپ پہلے فرما سکتے تھے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا کہ میں تین مہینے تک اپنے دل کو، اپنے نفس کو ٹٹول رہا تھا کہ میں یہ کام کر کیوں رہا ہوں، کیا یہ میرا مدرسہ بنانا اللہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے. تین مہینے تک حضرت نے اس کا انتظار کیا، تصور کریں آپ، سوچے ذرا، اللہ اکبر. اس کو کہتے اخلاص. حضرت گلشن تشریف لائے، پہلے بھی یہ واقعہ سناتا رہتا ہوں، بار بار سناتا ہوں، سیکھنے کی بات ہے. گلشن اقبال میں 80 کے زمانے میں حضرت تشریف لائے، خانقاہ میری پہلی حاضری 1988 میں ہوئی تھی، لیکن حضرت سے میرا باقاعدہ تعلق جو ہے وہ 95 میں ہوا تھا، سن 1415 ہجری شوال کا مہینہ، باقاعدہ تعلق، پھر گویا میں بالکل اللہ کا شکر، اس کے بعد پھر کبھی ادھر ادھر نہیں گیا حضرت کی آخری سانس تک. اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں. تو خانقاہ میں ہم نے حضرت کا، پوری خانقاہ میں، ادارے میں حضرت کا نام نہیں دیکھا. کیوں؟ مدرسہ پڑھا نا، کہیں حضرت کا نام نہیں. یہ جو اب اشعار لکھے ہوئے، اشعار کے بورڈ نظر آتے نا، پینافلیکس وغیرہ جو بورڈ بورڈ اب اشعار لکھے اس پہ حضرت کا نام لکھا ہے، یہ تو بہت بعد میں، بلکہ یوں سمجھے 5-6 سال پہلے خادموں نے لکھ کے لگوایا کہ حضرت کے اشعار یہ سب. ورنہ پورے خانقاہ میں آج بھی دیکھ لیں، وہ بورڈ ہٹا دے، کہیں حضرت کا نام لکھا نظر آ جائے. حضرت نے خود فرمایا بس ایک نام کافی ہے، بیادگار، حکیم الامت، مجدد الملت، حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی نور اللہ وقت. بس آپ جب خانقاہ دروازے میں داخل ہو، دروازے کی طرف آپ منہ رکھیں تو الٹے ہاتھ پہ آپ کو اوپر لکھا نظر آ جائے گا، پڑھ لیجئے. اور دروازے کے دائیں طرف، یعنی جب منہ دروازے کی طرف ہو تو دروازے کے دائیں طرف اشعار حکیم الامت کے لکھے ہوئے. یہ تھی پوری خانقاہ کی تاریخ. جگہ حضرت کی ذاتی، لیکن اپنا نام نہیں. کیوں؟ ساری زندگی ہمیں یہ تعلیم دی، نام نہیں کام کی فکر کرو، نام نہیں کام کی فکر کرو، کام کرو، اس بات کی فکر کرو اللہ کا نام چمکے. اگر اللہ کا نام چمکے گا تو تم تو خود ہی چمک جاؤ گے، اور اگر اپنا نام چمکانے کی کوشش کرو گے کچھ نہ ملے گا. لیکن یہ بھی فرمایا کہ چمک اللہ کا نام اس لیے نہ چمکانے کی کرنا ہے کہ ہم نام چمکے. وہ اٹھا دیں، گرا دیں، چھپا دیں، چھپا دیں، حضرت کے الفاظ ہیں، چھپا دیں یا چھپا دیں، ان کی مرضی. تم کام کرو، کام. یہ نہیں کہ اشتہار میں لڑ رہے ہیں کہ نام چھوٹا کیوں لکھا، اوپر کیوں نہیں لکھا، نیچے کیوں لکھا، یا لکھا ویسے لکھا، ایسے کیوں نہیں لکھا. یہ سب باتیں بچوں والی ہیں، یہ بچوں والی باتیں اخلاص کے خلاف ہے. اخلاص کیا ہے؟ کام. حضرت کو کبھی اس کی فکر نہیں، ہمیشہ بس کام. کوئی یہ نہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اللہ ہو، نام نہیں. اس کو کہتے اخلاص. اس کی برکت دیکھیے. آج سارے عالم میں حیران ہوتے ہیں، کہاں کہاں ملکوں دنیا کے کونوں میں چلے جائیں، حضرت کی کتابیں موجود، حضرت کے آواز موجود، حضرت کی باتیں موجود، حضرت کی سیڑھیاں موجود، حضرت کی آواز موجود. سارے عالم میں، چاروں کونوں میں آپ پورے بلا مبالغہ آپ چلے جائیں، بلکہ اس ٹوپی کو جو دیکھے گا کہہ دے گا یہ اچھا آپ کا گلشن سے تعلق ہے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر. اللہ تعالیٰ نے ایسی نیک گمان ہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت اور مقبولیت عطا فرمائی. اس کو اللہ تعالیٰ اور بڑھائے. رتبہ میرے شیخ کا بڑھا دے، سرتاج زمانہ میرے حضرت کو بنا دے. ایسی اللہ تعالیٰ نے اخلاص، بہت بڑی دولت. اس لیے بعض مرتبہ انسان کوئی کام اخلاص سے کرتا ہے تو طبیعت کے موافق باتیں نہیں ہوتی، کبھی طبیعت کے خلاف باتیں ہوتی. تنگی، پریشانی، حاسدین، غیبت کرنے والے، چغل خوری کرنے والے. غور سے سننا، آنکھ نہیں بند کرنا، کیونکہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو مخالفت بھی ہوتی ہے، رجوع نہیں ہوتا، لوگ نہیں آتے، ایسا تو ہوتا ہے. اب وہ اپنا دل چھوٹا کرتا ہے، یار میں تو بڑے اخلاص سے کام کر رہا تھا. تو بھائی اگر میں اخلاص سے کام کر رہا ہوں تو نبی سے زیادہ تو اخلاص نہیں ہے نا ہمارے پاس. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اب آپ بتائیے وہی چچا جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کفار سے کہ میری زندگی میں تم ان کا بال بھی کا نہیں کر سکتے، وہی بات نہیں مان رہے. 40 سال جن لوگوں کی زبان پر صادق اور امین رہا کہ یہ صادق ہے یا امین ہے، وہی مشرکین اور کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ صادق امین، صادق امین، یہی کہتے تھے نا. فیصلے آپ سے کروا رہے ہیں، امانتیں آپ کے پاس رکھوا رہے ہیں، لیکن جب اعلان نبوت فرمایا تو وہی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ساحر. کیا کیا بول رہے ہیں؟ کیا نبی کے اخلاص میں کوئی کمی ہے؟ ہمارا اخلاص ویسا تو نہیں. اس لیے یہ نہ سمجھے کہ جی اگر میں اخلاص سے کام کر رہا ہوں میری کوئی مخالف ہی نہیں ہوگا. بھائی کیوں نہیں ہوگا؟ بلکہ جو جتنا نبوت کے قریب ہوگا، سنتوں پر جتنا عمل کرے گا، جتنا اللہ تعالی کے قریب ہوگا، اس کے مخالف اتنے زیادہ ہوں گے. اور یہ کہنا کہ جی، یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ یہ کہنا کہ جی میں تو بڑے اخلاص سے کام کر رہا ہوں،
جیسے کوئی استاد بھی کبھی محتمیم کو کہہ دیتا ہے، کوئی شخص کسی اور کو کہہ دیتا ہے کہ میں تو بڑے اخلاص سے کام کر رہا ہوں، تو یہ جملہ خود ہی درست نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا، ہمارے اکابر کا طرز یہ ہے کہ اخلاص کی نفی کرتے ہیں، یا اللہ میرے اندر کچھ نہیں ہے، اور یہ اپنے کو اخلاص کے دعوے کر رہا ہے، یہ تو خود کمی ہے، اپنے اوپر ریاکار ہونے کا شبہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے گھر میں، کسی نے دیکھ لیا، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں نماز چھپ کر پڑھ رہا تھا، مجھے ایک رشتہ دار آیا، وہ آیا اس نے مجھے دیکھ لیا، یہ ریا دکھاوا تو نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رحمک اللہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، لکل اجران، لک اجران، تجھے ڈبل اجر ملے گا، اجر السر و اجر العلانیہ، جو چھپ کر نماز پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، اس کا اجر الگ، اور جو تجھے دیکھ لیا اس کو بھی توفیق ہوئی، اس کا اجر الگ۔ اب آپ بتائیں، ان حضرات کو اپنے اخلاص پر شبہ ہو رہا ہے اور ہمیں اپنے اخلاص کا یقین ہے، سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ، کہ جی میں تو بڑے اخلاص سے کام کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، یہ جملہ اچھا نہیں ہے، اپنے اوپر اخلاص کا دعویٰ یہ ہمارے اکابر کا طرز نہیں ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اخلاص تابع ہے شریعت و سنت کے، مسئلے کے تابع۔ ایک آدمی بہت مخلص ہے، اتنا مخلص ہے کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ ابراؤ الحق صاحب ہدوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ ایک آدمی نے عصر کی نماز پڑھی، اور عصر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر میں گیا یا دفتر میں گیا، دروازوں کو بند کیا، ملازم بھی نہیں ہیں گھر یا گھر والے بھی نہیں ہیں، کہاں گئے میں؟ نانی کے گھر میں۔ موبائل بند کیا، دروازے بند کیے، کنڈیاں لگائی، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب اس نے عصر کے بعد نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ ایک عام مسلمان بھی اس بات کو جانتا ہے کہ عصر کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نشتا کنا، اجازت نہیں ہے۔ اب یہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، کتنا مخلص ہے بھائی، مخلوق نہیں دیکھ رہی، اسی کو تو اخلاص بولتے ہیں نا، اللہ کے لیے کام کرنا اسی کا اخلاص ہے، کہ مخلوق نہ ہو، جہاں مخلوق نہ ہو وہی تو اللہ ہے، اخلاص یہ کہ مخلوق نہ ہو۔ اور یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے، مسئلے کے خلاف کر رہا ہے، لہذا یہ شخص مخلص نہیں ہے۔ اس کو حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ثواب نہیں ملے گا، عذاب ملے گا، انڈا نہیں ملے گا، ڈنڈا ملے گا۔ کیوں؟ مسئلے کے خلاف ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، ایک آدمی دین کا کتنا ہی کام اخلاص سے کرے، لیکن اگر شریعت کے خلاف کوئی کام کرے گا، اب جیسے آج کل یہ ویڈیو اور تصویروں کا زمانہ آیا، اب جناب تصویریں ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جی کتنے بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے، ہمارے یہاں کتنے وہ ہوا، ساری کہانیاں بتائی جا رہی ہیں، لکھ کے لگائے جا رہے ہیں، شریعت کے خلاف ہے یہ سب، یہ تصویر، یہ ویڈیو۔ لہذا مسئلے کو شریعت کے تابع رکھے، عمل کو مسئلے کے تابع، شریعت کے تابع رکھے، تو اخلاص کہا جائے گا۔ لہذا ایک آدمی اخلاص سے کام کر رہا ہے، شریعت پر کام کر رہا ہے، مان لو اسے ایک آدمی دین سیکھتا ہے، یا بلکہ یوں سمجھ لیں ایک بھی دین نہیں سیکھتا۔ ہم نے یہ بات سنی ہے کہ کتنے نبی ایسے ہوں گے جن کا کوئی امتی بھی نہیں ہوگا، سنیے نا یہ بات، علماء سے. اگر کسی نبی کا کوئی امتی نہ ہو, بعضوں کے ایک ایک امتی کو لے کر آئیں گے, اس نبی کے منصب نبوت عہدہ نبوت میں کوئی فرق آئے گا؟ وہ تو نبی ہے. اللہ تعالیٰ اس نبی کو جو اجر عطا فرمائیں گے, اعلی منہاج نبوت اجر تبلیغ عطا فرمائیں گے کہ تم نے تبلیغ کی, آپ نے تبلیغ کی, اس کا اجر آپ کو مل جائے گا. اس لیے انبیاء علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے اقوال کو نقل کیا, قل لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریا الا علی رب العالمین. 19ویں پارے میں کئی جگہ اللہ نے اس کو نقل کیا. کیا آپ کہہ دیجئے نبی سے, آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آپ کہہ دیجئے لا اسألکم, میں تم سے نہیں مانگ رہا, یہ جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں, یہ جو میں واعظ کر رہا ہوں, لاؤ بھائی اس کے بعد جانے کے بعد چادر چلے گی, سب لوگ جو ہے نا کمبخت و کمبل کم سے کم 50-50 روپے تو ڈالنا, نالائق کتنے بغیرت ہو گئے ہیں لوگ, چندہ بھی نہیں دیتے. استغفراللہ. اور نفس ہوتا ہے, اللہ والوں کی قدر کر لو, علماء کی قدر کر لو, مطلب میری قدر کرو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اتنے بڑے آدمی ہمیشہ فرماتے تھے, حضرت کبھی فرماتے تھے نا کہ بھائی میرے پاس بھی بزرگوں کی دولت ہے, میں نے سیکھا ہے. فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ والا نہیں ملتا, اللہ والوں کے غلاموں سے سیکھ لو. کتنی عاجزی الفاظ میں کہ اللہ والے یا ان کے غلاموں سے سیکھ لو, مطلب یہ تھا کہ دوسرے اللہ والے بھی ہیں, یہ مطلب تھوڑی ہے کہ سارے عالم میں اللہ والے نہیں ہیں, اور بھی حضرات ہیں. اور فرماتے اگر کسی کو اس غلام سے نسبت ہے, اس غلام سے سیکھے. اپنے کو ہمیشہ اللہ والوں کا غلام فرماتے تھے, کبھی دعویٰ نہیں کیا. تو میرے پیارے دوستوں, اخلاص کیا ہے کہ کوئی آدمی دین نہ سیکھے. ہم تو تھوڑے دن دین کا کام کرتے ہیں, اس کے بعد کوئی ہم سے سیکھنے نہ آئے, کہتے یار پتہ نہیں قبول ہی نہیں ہوا, کوئی سیٹھ ہی مرید نہیں ہوا. کیونکہ ہماری پوری دین کی محنت کا حاصل ہے کوئی سیٹھ مرید ہو جائے بس, تاکہ ہمارا مدرسہ چلائے اور ہمارا وہ کرے, اور جناب کبھی کبھی ہدیہ تحفہ ہماری جیب میں بھی ڈال دے, کبھی مرغی پکا کے لے آئے, کبھی خڑگوشا کھلا دے. ساری محنت کا حاصل ہمارا یہ ہے کہ عمارت بن جائے. ہمارے اکابر نے جس طرح کام کیا, کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں, بلکہ حضرت ماں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے, فرمایا جو دین کا کام کرنا ہو نا غریبوں سے چندہ لو. فرماتے تھے امیر سے مانگنے بھی مت جاؤ, ہاں غریب کے پاس جاؤ, اس سے مانگ لو بھلے, کیونکہ غریب کے پاس ہوگا تو دے گا, نہیں ہوگا تو نہیں دے گا. امیر کے پاس اگر ہوگا بھی نا تو بھی نہیں دے گا, کیونکہ اس بیچارے کی مصیبتیں اور زیادہ ہیں, کیونکہ اس کے انکم ٹیکس والے کو دینے ہوتے ہیں, پراپرٹی ٹیکس والے کو دینے ہوتے ہیں, کسٹم, کیونکہ چوری ہے نا تو کسٹم چوروں کو دینے ہوتے ہیں, اور پھر اتنی جو فوج ہمارے ملک میں ہے ان فوجوں کو بھی تو پالنا ہے نا, یعنی یہ جو حکام کی فوج اور یہ جو سارے عہدیداروں کی فوج ہے, یہ جو گروہ کا گروہ, یہ سارے بھی تو چور اسی رشوت پہ چلتے ہیں نا, ان سب کو پالنا ہوتا ہے. اس لیے اس کے پاس مدرسے دین میں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ایسے بھی ہیں جو 15-15 دن میں گاڑیاں بدل لیتے ہیں, ایسا بھی شوق ہے. تو میرے پیارے دوستوں, فرمائے کہ اس کی نیت نہ کرو کہ کوئی امیر بیت ہو جائے, کوئی امیر موٹا مرغا پھنس جائے, اس کی نیت مت کرو. دین کا کام کا حاصل یہ نہیں ہے, دین سکھاؤ. نجاشی نہیں, قیصر نے روم کا جو بادشاہ تھا, بخاری شریف کی ابتدا کی حدیث ہے, پہلی دوسری حدیث ہے نا, کہ اس نے اس وقت ابو سفیان جبکہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے, کئی سوالات پوچھے, اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس نبی کے پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں. تو چونکہ وہ بھی عالم تھا اپنے دین کا, تو اس نے پوچھا, تو جواب کیا دیا کہ غریب لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. تو وہ قیصر روم کا بادشاہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ شخص نبی ہونے کی علامتوں میں سے, کیونکہ نبی کی جو ابتدائی جو متبعین ہوتے ہیں وہ غریب لوگ ہوتے ہیں. اور یہ شروع سے امیر کو پھنسانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فتوحات بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ متوجہ مالداروں کو بھی فرماتے ہیں، لیکن اس پر نظر نہ رکھیں. جو کام ہے تھوڑا چھوٹا موٹا جھوٹا موٹا وہی کرے، لیکن اللہ کے لیے کرے، مسئلے کے لیے کرے. اس کے لیے نہ کرے کہ جناب یہ ہوگا اور فلا بھی آئے گا فلا بھی ہو. اللہ کے لیے کام کرے، اللہ تعالیٰ کام چلانا چاہے بڑھانا چاہے تو سو بسم اللہ، کام محدود رکھنا چاہے اسی پہ راضی رہے. یہ ہمارے اکابر کا طرز ہے اور اس کو اخلاص کہا. تو اخلاص کی ایک علامت کیا عرض کی کہ مسئلے کے تابع ہونا چاہیے. اور ایک اخلاص کے اندر ایک بات یاد رکھیے گا، ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، پوری مسجد میں جمعے کا دن ہے، پہلے آ کے بیٹھ گیا، کوئی نہیں آیا، یہ اکیلا بیٹھا ہے، اس نے آ کر مسجد میں صلاۃ التسبیح پڑھی، تلاوت قرآن، ذکر اللہ، دعائیں. ابھی آیا کہ دیکھو ابھی میں سب سے پہلے آ کے بیٹھا ہوں، ابھی لوگ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ یار یہ تو سب سے بڑا عبادت گزار ہے، سب سے پہلے آ کے بیٹھا. اب اس نے صلاۃ التسبیح پڑھی، تلاوت کی، ذکر کیا، دعائیں مانگی، نفل نمازیں پڑھی، لیکن پوری عبادت میں کوئی بھی نہیں آیا، یہ اکیلا ہی رہا، اس کو کسی نے نہیں دیکھا نا. لیکن نہ دیکھنے کے باوجود یہ شخص ریاکار ہے، مخلص نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ اس نے نیت یہ کی تھی کہ کوئی آئے گا مجھے دیکھے گا، لہذا اس کی نیت کیا تھی؟ دکھانے کی. تو چونکہ اس نے دکھانے کی اور عبادت اسی لیے کی، اس لیے یہ شخص مخلص نہیں کہلائے گا بلکہ ریاکار کہلائے گا. اور اس کے برعکس ایک آدمی آیا مسجد، گھر سے نکلا، چلا میں جاؤں گا تلاوت کروں گا. اب آیا اپنا تلاوت میں لگ گیا، لوگ بیٹھے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے. یا اس کو یوں سمجھے کہ ایک آدمی روزانہ مثلا 12 بجے مسجد میں آ جاتا ہے، روزانہ اس کا معمول ہے آ کر نفل پڑھتا ہے پھر تلاوت کرتا ہے، کوئی نہیں ہوتا مسجد میں، اکیلا رہتا ہے. ایک دن آیا تو دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے. اب اس کے دل میں آتا ہے ایسے وقت میں، دیکھو سننے کی بات ہے، ایسے وقت میں دل میں آتا ہے یار میں نماز پڑھوں گا تو یہ دکھیں گے، کہیں گے بڑا عبادت گزارا ہے، تلاوت کرتا ہے. تو اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے وقت میں عبادت چھوڑ دیتے ہیں. تو اس وقت عبادت نہ کرنا یہ علامت ہے کہ یہ شخص مخلص نہیں ہے، بلکہ اس دن بھی عبادت کرے اگرچہ لوگ دیکھیں، چونکہ یہ روزانہ عبادت کرتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا، تو آج اگر بھلے اس کو ساری دنیا بھی دیکھ لے تو یہ شخص مخلص کہلائے گا. اور اگر اس نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ لوگ دیکھ لیں گے تو یہ شخص بھی ریاکار ہے، کیونکہ اگر اللہ کے لیے کر رہا تھا جیسے روزانہ کر رہا تھا آج بھی عبادت کرتا رہتا. سمجھ میں آئی نا؟ کیوں؟ ایک ہے دیکھنا، ایک ہے دکھانا. اگر ایک آدمی عبادت کرے اس کو لاکھوں آدمی دیکھے، یہ ریاکار نہیں ہے. اور ایک آدمی جیسے میں نے عرض کیا اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اس کی نیت ہے یار کوئی تو مجھے دیکھے، پتا تو چلے کہ کتنا بڑا اللہ والا اس مسجد میں آتا ہے، کتنا بڑا شخص ہے جو اس محلے میں رہتا ہے، لوگوں کو معلوم تو ہو. تو چونکہ دکھانے کی نیت ہے، اس نیت کی وجہ سے یہ شخص ریاکار کہلائے گا اور مخلص نہیں کہلائے گا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس لیے کسی عمل کو اللہ کے لیے کریں، اور یہ نہیں پرواہ کریں کہ جی مخالفت کرتے ہیں لوگ، کچھ بھی ہو، بس اللہ کے لیے کام کرتا رہے. اللہ تعالیٰ اس مضمون کو میرے لیے بھی ہم سب کے لیے نافع فرمائے. اور بات یہی ہے، اخلاص ملتا ہے اللہ والوں کی جوتیوں سے. یہ قطب العالم ماں رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ اللہ والوں کی جوتیوں سے اخلاص ملتا ہے. ایک مضمون یہ مکمل ہو گیا. اب ایک چھوٹی سی بات، اللہ اللہ، میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک آدمی شہر میں رہتا تھا، اس کے ہاں پنکھا لگا ہوا، ٹیوب لائٹیں نہیں، ایل ای ڈی بلبس لگا دیے، ایل ای ڈی اور ایس ایم ڈیز بھی لگوا دی، ایئر کنڈیشن بھی ہے، لیکن ایل سی ڈی سے توبہ کرے، ایل ای ڈی تو ٹھیک ہے، ایل سی ڈی سے توبہ کرے، سی ہے بیچ میں، اور سی کے معنی پتا ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ سی سے ایک لفظ آتا ہے جس کو اردو میں موتیا کہتے ہیں، وہ سی سے ہی آتا ہے، کیونکہ آج کل لوگ اردو کو انگریزی میں لکھتے ہیں، عجیب ہے زمانہ. ہاں ایک بات اور یاد آئی، اب لکھتے ہیں جو بڑے انگریزی دانے لکھتے ہیں اے او اے، تو میرا تو پہلا سوال ان حضرات سے یہ ہوتا ہے یہ اے او کے کیا معنی ہے؟ اچھا پھر اے او اے لکھ کے اتنا بڑا میسج لکھا ہوتا ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی بارے سارا میسج تو سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ آپ کا جو اے او اے ہے یہ میں، وہ کہتے ہیں ملا بیچارے کو کیا پتا، وہ کہتے ہیں کہ پھر آگے لکھتے ہیں کہ نہیں میں نے آپ کو سلام لکھا ہے. میں نے کہا اچھا یہ بڑا ماڈرن سامان ہے، آپ کو کہہ دیا اے او اے السلام علیکم، اس کو بھی مخفف کر دیا اے او اے. میں نے کہا مسلمان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، اتنا بڑا میسج لکھا لیکن السلام علیکم بھی نہیں لکھ سکتا، اتنا وقت نہیں ہم لوگوں کے پاس کہ سلام کریں، سنت ہے. اور یہ سنت اس اعتبار سے بھی ہے کہ ملاقات میں بھی السلام علیکم، وعلیکم السلام، خط لکھے تو اس میں بھی السلام علیکم. اتنے بڑے بڑے میسج لکھ رہے ہیں لیکن سلام نہیں لکھ سکتے، اے او اے. اور پھر اگلے بھی ماڈرن جواب کیا دیتے ہیں، ڈبلیو ایس ایل ایم وسلام، پتہ نہیں کیا. خیر الحمدللہ میرا تو معمول نہیں، اللہ تعالی کا شکر ہے. تو بہرحال اب اس نے، وہ گھر میں رہتا ایئر کنڈیشن بھی بڑا شاندار، بجلی وغیرہ، ایک دن ایک گاؤں چلا گیا وہ اپنی کسی ضرورت سے. اب جب گاؤں میں گیا تو وہاں پر بجلی نہیں تھی، دن میں تو وہ کام میں مصروف تھا، شام کو جب رہنے کی جگہ پر آیا دیکھا بجلی نہیں. اس نے کہا بھائی تو یہ تو بڑی مشکل ہے، بغیر بجلی کی کیسے رہیں گے، گرمی کا زمانہ، بلب بھی نہیں ہے اور جناب پنکھا بھی نہیں ہے، کیسے رہیں گے. اب ایک آدھ اس نے کہا جو میزبان تھا، اس نے کہا بھائی آپ رہو ہم بھی رہتے. جب ایک گھنٹہ گزرا، اندھیرا بڑھنے لگا، تو اس نے میزبان سے پوچھا، میزبان سے کہتے تم لوگ بغیر بجلی کی کیسے رہتے ہو. میزبان بھی دیہاتی سیدھا آدمی تھا، اس نے کہا جیسا بھی رہ رہے. تو اس نے سادگی سے کہا کہ جیسے ابھی رہ رہے ہیں ویسے ہی روزانہ رہتے. چلو ایک ہے تو عجیب سا قصہ لیکن سنا دیتا ہوں. چلو ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا انتقال ہو چکا، اللہ تعالیٰ، بہت اچھے آدمی ماشاءاللہ، اور ان کی ایک اچھائی کی عجیب چیز ہے، بہت ساری باتیں ہیں ماشاءاللہ. ایک عجیب چیز سی یہ تھی کہ اپنے علاقے کے تمام ائمہ سے ان کی دوستی تھی، اور دوستی پتہ ہے کس اعتبار سے تھی. دوستی ایک تو یہ تھی کہ سب سے سلام دعا، سلام علیک، اور پھر ہر ایک کے ساتھ اس کے تعاون کا معاملہ تھا ان کا، یہ دوستی تھی ان کی. کہ عید آئی، غمی خوشی آئی، پتہ چلا کسی کی ولادت متوقع ہے، کچھ اس کو اٹھا کے دے دیا، کبھی کسی کی شادی ہو رہی ہے کچھ وہ دے دیا، پتہ چلا کوئی بیماری ہے، یعنی وہ ان کا ایک عجیب تھا، اتنے عجیب آدمی تھے کہ لگے رہتے تھے تمام ائمہ کے پاس سلام دعا، جائیں بیٹھیں گے ایسے میں حالات ملیں گے، پوچھیں گے، جہاں پتہ چلے گا کسی کو کوئی تکلیف ہے. پورے علاقے کی کئی مساجد تھی، اور وہ پورے علاقے، ایک بڑا علاقے کی جگہ ہے کراچی کے اندر ہی، وہاں پہ ان کا ہر ایک سے دوستی اور تعلق، عجیب انداز تھا، محبت والے آدمی تھے. انتقال ہو گیا ان کا، اور انتقال بھی کیسے ہوا، اپنے دفتر سے جا رہے تھے، مغرب کی نماز پڑھی، اور تھے بہت خوش مزاج آدمی نا، تو مغرب کی نماز پڑھ کے ایک موٹر سائیکل والے کو رکھا، یار مجھے ذرا لفٹ دے دو، لفٹ لینے کے بڑے ماہر تھے، تو لفٹ دے دو. اب لفٹ لے کے ابھی بیٹھے ہی تھے تو جا رہے تھے، تو ایک موٹر سائیکل والا گزرا، اس نے موٹر سائیکل والے سے کہا کہ بھائی تمہارے پیچھے جو بڑے میاں بیٹھے ہیں ذرا ان کو دیکھو، یہ کچھ حالت ٹھیک نہیں ہے. اس نے موٹر سائیکل سائڈ پہ روکی، دیکھا کہ وہ تو دنیا سے جا چکے. سوچے آپ کیسی عجیب موت، مزیدار ہلکے بس.
سبحان اللہ. ایسے
سوات کے علاقے، ان کا ایک دوست تھا سوات لے گیا ان کو، اور وہ بھی گاؤں دیہات، یہ بھی بات ہے 80 کے زمانے میں. صبح صبح اٹھے، میزبان سے کہتے ہیں واش روم جانا ہے. تو اس نے کہا حاجی صاحب واش روم کیا جانا ہے، یہ لو کھیت پورے بھرے پڑے جاؤ. اس نے کہا یار مذاق نہیں کرو میرے سے. اچھا بھائی، اس نے اچھا چلو آگے چلتے ہیں. ایک جگہ کہا اچھا نماز تو پڑھ لو. نماز پڑھی؟ کہا آپ چلے. کہا آگے لے گئے. کہا کہاں ہے؟ تھوڑا سا آگے چلے جا رہے ہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ماں. کہا کدھر ہے؟ بس تھوڑا سا رہ گیا. آخر تنگا کہنے گئے بس اب میں کہیں نہیں جاتا، بس یہیں پہ بیٹھتا ہوں. بیٹھ جا. اب بیچارے کا پریشر سے برا حال تھا. فارغ ہو کے ہوئے تو اس نے پوچھا، وہ پوچھے ہمارے دوست ان سے، اپنے دوست سے پوچھنے لگے کہ سچ سچ بتاؤ کہ بیت الخلا کتنی دور ہے؟ اس نے کہا جی صاحب تم کتنا سادہ ہے، یہاں کہاں بیت الخلا ملے گا. کہا پھر تم مجھے کیوں لارے لپے دے رہے تھے کہ وہاں چلو وہاں چلو؟ کہا میں نے کہا کہ پریشر آئے گا خود ہی نکالو گے، کب تک برداشت کرو گے؟ اب ہمارے گاؤں دیہاتوں میں کیا باتھ روم تمہیں، یہ 80 کے زمانے کی بات ہے، اس میں کیسا کیا یا تمہیں کیا کچھ ملے گا. تو بہرحال وہ دیہاتی نے کہا ہم ایسے زندگی گزارتے ہیں. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیران ہے کہ ایک شخص، وہ جس نے بجلی دیکھی ہو اور وہ اس شخص کو کہے جس نے بجلی نہ دیکھی ہو. اب وہ بجلی والا جس نے بجلی نہیں دیکھی وہ اس کو کہہ رہے کہ یعنی شخص کیسا عجیب ہے، بغیر پنکھے کے اتنا بے چین کیوں ہے؟ پنکھا اور بتی اس کے بغیر ہم تو بڑے مزے سے سجاتے ہیں اور یہ سو نہیں رہا. تو حضرت والا رحمت اللہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس نے بجلی دیکھی نہیں ہے. لہذا جس نے بجلی دیکھی نہیں وہ کیا جانے کہ اللہ تعالیٰ نے ایئر کنڈیشن میں کیا مزہ رکھا ہے، پنکھے کی ہوا کیا چیز ہوتی ہے، اور رات کو بلب جلائیں کیا نعمت ہوتی ہے. یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا، کیونکہ اس نے دیکھی نہیں اس کی کیا. تو میرے پیارے دوستو، جس نے علم دیکھا نہیں، جس نے علم پڑھا نہیں، جس نے علم سمجھا نہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مزہ چکھا نہیں، اگر وہ بیچارہ کہہ دے جہالت کی یونیورسٹیاں، تو دیہاتی والا حال ہے اس کا. اس دیہاتی کو بیچارے کو کیا پتا علم ہوتا کیا ہے؟ یہ تو ملا سے پوچھے کہ بھئی علم، کہ جی علمی نکات، منطق، فلسفہ اور یہ سب، اور پھر جناب صرف نحو اس کی مزے. امام محمد رحمت اللہ علیہ مطالعہ فرما رہے تھے، ایک اللہ تعالی نے مضمون عطا فرمایا، مست ہو کے کتنی عجیب بات فرمائی. علم کا ایک مسئلہ 100 کنواریوں کی لذت سے بہتر ہے. تو جس بیچارے نے علم نہ دیکھا ہو، اگر وہ یہ کہہ دے جہالت کی یونیورسٹیاں، کہنا ٹھیک ہے، اس کا قصور نہیں ہے. اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے. کیوں؟ اس نے علم دیکھا ہی نہیں، اس نے ابھی شہر دیکھا ہی نہیں، روشنی دیکھی نہیں. لہذا جس نے اللہ تعالی کی عبادت کا مزہ نہ چکھا ہو، جس نے قلب میں جس کے روشنی نہ ہو، اگر وہ یہ کہے یار یہ خانقاہ میں کیا ہوتا ہے، یہ مدارس والے کیا یہ بچوں کو ایسے ایسے کر کے پڑھاتے رہتے ہیں، وہ بچہ جو ہے وہ قرآن پاک بھی پڑھ رہا ہوتا ہے یوں ہل رہا ہوتا ہے، کھانا بھی کھا رہا تھا یوں ہل رہا ہوتا ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں سبق المفردون، کہ عاشقانہ والہانہ ذکر کرنے والے آگے بڑھ گئے، سبقت لے گئے. صحابہ نے سوال کیا مل مفردون یا رسول اللہ، کہ مفردون سے کیا مراد ہے، کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین اهتزوا بذکر اللہ تعالی، مفردون وہ لوگ ہیں جو ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ ہلتے ہیں. اهتزاز، ہلنا، یہ تو اس کی لذت ہے. جس نے وہ قرآن پاک کی لذت، وہ مزہ، جس نے علم بیچارے نے نہ دیکھا ہو، اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جانا، یہ کون سی عدل انصاف ہے؟ کیوں؟ اس بیچارے نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے. ہاں پہلے اس کو مدرسے میں لایا جائے، پھر مدرسے میں لا کر نورانی قاعدہ پڑھایا جائے، اور نورانی قاعدہ پڑھنے کے بعد اس کو سبق دیا جائے، پھر سبق یاد نہ کرے، پھر اس کو مرغا بنایا جائے، پھر اس کو پتا چلے گا کہ علم کیا ہوتا ہے. اور علم کا کمال چاہیے تو اس کو کہا جائے کہ اب انڈا بھی دو، پھر اسے کہا جائے گا ہاں بھائی بتا علم کیا چیز ہوتی ہے. تو میرے پیارے دوستو، جس بیچارے نے علم دیکھا ہی نہیں ہے، جس نے علماء ربانیین اہل اللہ اللہ تعالی کی محبت اور عبادت کا مزہ دیکھا نہیں، اس بیچارے کو کیا کہنا. کیوں کہ مثال میرے شیخ فرماتے ہیں کیسی ہے، یہ تو ذرا مشکل مثال تھی اور آسان مثال. ایک غریب آدمی جس کے یہاں فاقے ہوتے تھے، بیچارے کو دال بھی نہیں ملتی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے ہاتھی پہ بیٹھ کے جا رہا ہے. اب اس نے جب دیکھا ایک شخص ہاتھی پہ بڑے جل جلوس اس کے پیچھے ہے، ہاتھی بھی زرق برق سجا ہوا، پھول وغیرہ، اور اس کے آگے ہٹو بچوں کی آوازیں لگ رہی ہیں، پورا جلوس جا رہا ہے. تو جو غریب آدمی نے دیکھا حیران، انگلیاں دانتوں تلے دبا لی اور دیکھ رہے کہ یہ شخص کون ہے. اسے ایک سب تماشا دیکھ رہے تھے، اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے. تو اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ راجا ہے، راجا. تو اس بیچارے کو کیا پتا راجا کیا ہوتا ہے، اس نے پوچھا کہ یہ راجا کیا ہوتا ہے. اب اس نے دیکھا کہ اس بیچارے کو کیا پتا راجا وجا، تو اس نے کہا راجا جو نا بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑا آدمی. تو اب اس کو سمجھ میں آیا، اچھا بڑا آدمی. اس نے کہا اچھا بڑا آدمی تو وہ ہوتا ہوگا کہ جو روزانہ دال پیتا ہوگا، کیونکہ اس بیچارے کو کبھی کبھی دال ملتی تھی، فاقے زیادہ ہوتے تھے. تو اس نے کہا بڑا آدمی وہ ہوگا جو روزانہ دال پیتا ہوگا. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اس نے ابھی راجہ دیکھا ہی نہیں، کہ راجہ کا دسترخوان نہیں دیکھا، کہ راجہ کے دسترخوان پر، بادشاہ کے دسترخوان پر اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اس کو کیا کیا کھلاتے ہیں. اس کی تو دال بھی اتنی لذیذ اور مزیدار ہوتی ہے کہ انسان انگلیاں چاٹتا رہ جائے. اس غریب آدمی جس کو پانی والی دال بھی نہیں ملتی تھی، تو اس نے اپنی عقل کے، اپنے بچپنے کے اعتبار سے، اپنی عقل کی بلوغت یا اپنی عقل کے نابالغ ہونے کے اعتبار سے فیصلہ کیا کہ راجا وہ ہوتا ہے جو روزانہ دال پیتا ہے. کیوں؟ اس نے راجا کا کبھی محل نہیں دیکھا، راجا کو کبھی خواب میں نہیں دیکھا، راجا کا کبھی دسترخوان نہیں دیکھا، ورنہ اپنی حیران ہو جاتا. تو میرے پیارے دوستو، جس نے علم کی لذت، اللہ تعالی کی یاد میں رونا اور ذکر اللہ کا مزہ، تلاوت کا مزہ، عبادت کا مزہ، اللہ کے لیے گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا، اور علماء کی صحبت جس بیچارے نے اٹھائی نہ ہو، اگر وہ کہہ دے کہ یہ جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ وہی دیہاتی ہے جو کہہ رہا ہے روزانہ دال پیتا ہوگا. سمجھ میں آ گئی نا؟ بس اس لیے اس بیچارے کو کوئی نہیں، ایسوں کو کہتے ہیں نابالغ. اور میں نے یہ کہہ رہا، اس لیے مجھ پر مقدمہ نہ چلایا جائے مہربانی کر کے. یہ مولانا رومی فرما رہے ہیں، مولانا رومی فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو نابالغ، اس لیے مہربانی کر کے مجھے کچھ نہ کہا جائے، کیونکہ میرا ویسے بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ایک طالب علم بھی نہیں ہوں. طالب علم کی بھی بڑی عزت اور شان ہوتی ہے. مولانا رومی فرما رہے ہیں ایسے کو نابالغ، لگا مولانا رومی بھی پہ مقدمہ کیا جائے، حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ مولانا رومی پہ کیا جائے. میں تو صرف ایک نقل کرنے والا آدمی. مولانا رومی کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے خلق اطفالن، یہ تمام جتنی مخلوق ہے یہ سب کے سب نابالغ اور بچے ہیں. یعنی مولانا بڑے سفید بالوں والوں کو بھی نابالغ فرما رہے ہیں. ابھی مولانا کا یہ پہلا شعر ہے، یہ پہلا شعر کا پہلا مصرع بھی ختم نہیں ہوا ابھی. ابھی اس پہ استثناء کیا، اگر ساری مخلوق نابالغ ہے تو بالغ کون ہے؟ مولانا سب کو نابالغ فرمایا، بالغ کس کو فرمایا؟ فرماتے ہیں خلق اطفالن، تمام مخلوق بچہ ہے، جز مست خدا لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے وہ عاشق جو اللہ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے علم وہی مست ہیں. کیوں؟ آگے وجہ فرماتے ہیں یہ مخلوق بچہ کیوں ہے. فرماتے ہیں نیست بالغ. اب بالغ کی شرح بیان فرماتے ہیں. بالغ کہتے کس کو ہیں؟ شادی کرنے کا نام اور جوانی نکلانے کا نام اس کو بالغ نہیں. مان کی وسعت نظر اور بلندی نظر دیکھیے کیا فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں نیست بالغ وہ شخص بالغ نہیں ہے جز رہیدہ از ہوا, جو شخص اپنی نفسانی خواہشات کو حرام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمان اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو جب تک نہیں چھوڑے گا اور حسینوں کے پیچھے اور اسی طرح دنیا کے مال و دولت کے پیچھے لڑتا پھرے گا اور ایک دوسرے پر ایسے فکرے کسے گا جیسے چھوٹے بچے ایک دوسرے پر فکرے کستے ہیں تبصرے کرتے ہیں, تو فرماتے ہیں یہ تمام کے تمام لوگ نابالغ ہیں. یہ علامت ہے. اور بالغ کون ہے؟ بالغ وہ ہے مہا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. فرماتے ہیں کہ بالغ وہ ہے کہ جو اپنی حرام خواہشات کو اپنے پیروں تلے روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو کی خاطر سے اپنے سے بچنے کی خاطر سے اپنے دل کو توڑ دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑتے, ایسے لوگ بالغ ہیں. لہذا اگر کوئی نابالغ یہ کہہ دے جہالت کی یونیورسٹی تو یہ ایسا ہی ہے جیسے 6-7 سال کا بچہ, لیکن اس زمانے کا نہیں پرانے زمانے کا, کیونکہ اس زمانے کے بچے تو فیس بک بھی جانتے ہیں وہ تو سب کچھ جانتے ہیں, اور وہ پرانے زمانے کا وہ بچہ وہ جو شادی شدہ کو دیکھے کہ کمرے میں داخل ہو کر کنڈی لگا لی, اب وہ بچہ کیا ابا سے پوچھے گا ابا یہ لوگ اتنے ڈرتے کیوں ہیں کہ کنڈی لگا لیتے ہیں؟ اب بچہ کیا بولے؟ بچے کو ابا جواب دے سکتا ہے؟ بس وہ بےچارا زیادہ تر یہی بولے گا بیٹا ان کو بلی سے ڈر لگتا ہے نا. لیکن جب وہی بچہ 10 سال گزرنے کے بعد 17 سال کا ہو گیا اب جب دیکھے گا تو کہے گا, اس کو کہتے ہیں بالغ. تو میرے پیارے دوستو جب شریعت پر عمل کرے کسی اللہ والے کے قدموں میں بیٹھے ان علماء سے دین سیکھے اور دین پر عمل کرے گناہ سے بچے پھر اسے پتا چلے گا کہ جہالت اور علم کیا چیز ہوتی ہے. ابھی تو علم سمجھا ہی نہیں, پہلے علم سمجھے تو جہالت پتا چلے نا. روشنی دیکھے تو اندھیرے کا پتا چلے, اندھیرے سے نکلے گا تو روشنی کو دیکھے گا تو پتا چلے گا کہ اندھیرا ہوتی کیا چیز ہے. علم دیکھے علم سیکھے علم پر عمل کرے علماء کی جوتیوں میں بیٹھے پھر پتا چلے گا علم کیا ہوتا ہے اور روشنی کیا ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمارے قلب کو نور عطا فرمائے, ہمارے قلوب میں ہمارے اذہان میں ہمارے فہم میں اللہ تعالی نور عطا فرمائے. اور اللہ اور یاد رکھنا کہ دین پہ ایسی باتیں کہنے والوں کی پرواہ نہ کرے, یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے, بلکہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں نہیں آئے تھے تب سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. شیطان کو اسی وقت سے تکلیف تھی کہ ان کو عزت کیوں مل رہی ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے. لہذا ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھیں نا ایک بڑا آدمی ہے ایک بالغ آدمی ہے وہ بچوں کی باتوں پہ کوئی برا مانتا ہے؟ اب چھوٹا بچہ تو اپنے باپ کو پتہ نہیں کیا کیا بول دیتا ہے, مارتا ہے گھوسے مارتا ہے بال نوچتا ہے, لیکن بچہ ہنس کے ٹال دیتا ہے. اسی طرح سے دین والوں کو بھی ذرا اپنا حوصلہ بلند رکھے, ایسے نابالغ بچوں کے کہنے کی وجہ سے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. یہ نابالغ ہیں بےچارے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں وسعت نظر اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں دین کی نعمتیں کامل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے وہ نابالغ لوگ, اپنے کو بھی ایسے ہی کہنا چاہیے ہم کو اور ہمارے وہ نابالغ لوگ جن کو دین کی فہم اور سمجھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ فہم اور سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے قلوب میں اور نور عطا فرمائے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو سمجھیں دین سے سنتوں کو سمجھیں. علماء مدارس اور دین کے جو مراکز ہیں دین کے جو کام ہیں خانقاہ تبلیغ، جہاد کے مراکز، یہ سب جو اللہ کے لیے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی حقیقت کو اللہ تعالی ہمارے قلوب میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. يا الله اپنے کرم کے صدقے میں ہمیں معاف فرما، اور یا اللہ ہمیں دونوں جہان کی نعمتیں، راحتیں، عافیتیں، رحمتیں نصیب فرما. یا اللہ آپ کے نام پر یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کے نام پر، آپ کے نام پر یہ مجمع جمع ہے. یا اللہ آپ اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو، سارے عالم کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو اپنی رحمت واسعہ عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو 100% دین پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جس بھائی کی جو ضرورت حاجت ہے اللہ اس کو پورا فرما دیجئے. برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.